اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته، بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
الله
صل على محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صلوات نجات کی ضمانت اہل البیت علیہ السلام کی مودت کے عنوان سے سلسلہ کلام مسلسل آپ حضار گرام قدر کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کل کی گفتگو کی تلخیص پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، کچھ سائلین ہیں، کچھ محتاج ہیں جن کی حاجتیں ہیں. ایک مریض کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، مسلسل التماس کرتے ہیں آپ مومنین سے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اسی طرح سے ایک مومنہ کی حاجت ہے، خدا بند متعال اس مومنہ کو اس مشکل سے نکالے اور اس کی حاجت کو قبول فرمائے. اور بہت سارے مومنین ہوں گے کہ جن کی حاجتیں ہوں گی اور جن کے ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو پروردگار عالم شفائے کلی اور عاجل عطا فرمائے. ایک مرتبہ ان تمام حوائج کی برابری کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى
محمد.
خلف اور سلف میں اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کے حوالے سے تقریباً اتفاق ہے کہ قربا سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبی قریبی رشتہ دار مراد ہے. اس بنا پر اجر رسالت اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت ہے. یعنی کار رسالت جو پیغمبر اکرم نے انجام دیا ہے اس کا معاوضہ خدا کی نظر میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا ہے. لیکن کبھی کبھی حکومت شام کے وفادار کچھ لوگ, وہ بہت کم تعداد میں ہیں اگرچہ, لیکن ہمیشہ سے اس طرح کے افراد نظر آئے ہیں, انہیں جب اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نظر آتے ہیں تو جیسے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان فضائل کو کسی نہ کسی طرح سے کمرنگ اور مشکوک بنائیں, اور اس مشن پر وہ کام کر رہے ہیں. چنانچہ اس آیت کے حوالے سے بھی اس طرح کی ذہنیت متحرک ہوئی اور اہل بیت کے دروازے سے اس فضیلت کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی, اور ایک منطقی رنگ اور ایک برہانی شکل دے کر سادہ اندیشوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. کل ان کے برہان کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ القربیٰ سے مراد پیغمبر کے قرابت دار نہیں ہیں, بلکہ پیغمبر کے وہ چچا حضرات, وہ رشتہ دار جو مشرق تھے اس وقت, وہ مراد ہیں, ان کی قرابت داری مراد ہے. اور وہ اس ترجمے کو کس طرح سے جسٹیفیکیشن کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. حالانکہ ابھی میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ باتیں کل کی تھیں, آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہیں, جو حضرات کل حاضر تھے وہ ان کے پیش نظر ہے باتیں. حالانکہ باقی تمام مسلمانوں کے پاس متفق علیہ ہے کہ اس سے مقصود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں. قاطع نظر اس کے کہ اس سلسلے میں کن کن علماء نے کیا کچھ کہا ہے, کن کن مفسرین کی رائے کیا ہے, کثرت سے احادیث پیغمبر منقول ہیں, اہل البیت علیہ السلام سے بھی احادیث منقول ہیں, اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے کسی اور معنی کی طرف لے جانا ایسا ہے کہ جیسے نص سے پیغمبر کے مقابلے میں اجتہاد کرنا, اور یہی کسی انسان کے گمراہی پر ہونے کی دلیل ہے کہ اگر نص موجود ہو, تصریح موجود ہو, تو آپ اس تصریح کو چھوڑ دیں اور اپنی عقل لڑائیں اور اپنے خیال بافی کریں, اور اس کے نتیجے میں کوئی اور بات لوگوں کے سامنے پیش کریں. اسے کہا جاتا ہے النص فی مقابل الاجتہاد, الاجتہاد فی مقابل النص, نص کے مقابلے میں اجتہاد پیش کرنا. چنانچہ بہت ساری حدیثیں کل آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی. ایک عربی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں مختصر طور پر اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں, تفصیل کے ساتھ نہیں, اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, میں جلدی جلدی آیا ہوں آپ کی خدمت میں, مختصر وہ باتیں بتاؤ کہ جس کے بعد مجھے ہلاکت نہ ہو, یعنی اتنا بتا دو کہ جس پر میں عمل کروں تو اس کے بعد پھر کوئی ہلاکت نہ ہو. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی محمد و آلہ محمد کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور مجھے رسول مانو. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی حاکمیت اور اس حاکمیت کو میرے ذریعے سے قبول کرو, وہ دین وہ نظام جو خدا کی طرف سے آیا ہے اس نظام کو میں جو بیان کروں اسی طرح سے لے لو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اتنی سی بات ہے. حضرت رسول اللہ نے فرمایا نہیں, میں قرابت داروں کی مودت بھی اختیار کروں. اس شخص نے کہا کس کے قرابت دار؟ میرے قرابت دار، تاکہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اختیار کروں، یا آپ کے قرابت دار؟ حضرت رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میرے قرابت دار، وہ کہ جن کی محبت اللہ نے واجب کی ہے وہ میرے قرابت دار ہیں. یہ ایک اور حدیث اس ذیل میں، اس آئے مودت کے ذیل میں. اب اس طرح کی تصریحات اگر آپ ڈھونڈ لیں گے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے شہادت کے بعد جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں آپ نے فرمایا ایها الناس اتقوا اللہ واتبعوا امرنا، لوگو اللہ کا خوف اختیار کرو اور ہماری پیروی کرو. فانا اهل البيت الذين طهرهم الله، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جن کو اللہ نے پاکیزہ رکھا ہے، اور ہماری شان میں خدا نے فرمایا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. نیز آپ نے فرمایا کہ ہم ہی وہ ہیں، ہم ہی پیغمبر کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ہی وہ قربا ہیں کہ جن کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے. یہ تصریح ہے امام حسن مصطفیٰ کی، ہم ہی وہ قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، اور ہماری محبت ہی وہ حسنہ ہے کہ جس کا تذکرہ آئے مودت میں وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہماری محبت ہی وہ حسنہ ہے. یہ تصریحات اگر کوئی محقق ان کو ڈھونڈنا چاہے تو متعدد کتابوں میں اور کثیر تعداد میں اس طرح کی تصریحات مل جائیں گی. ان کے ملنے کے بعد پھر کسی مریض قلب کے شبہات کے لیے کوئی مقام اور کوئی جگہ باقی نہیں بچتی ہے. اسے آپ سمجھے کہ بغض اہل بیت کا مریض ہے، اور اس مرض کی وجہ سے اول فول بول رہا ہے، ورنہ وہ کوئی علمی معیاروں کے مطابق کوئی قابل قبول باتیں نہیں ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی گزری ہے، ابن حجر، اور ان کی ایک کتاب بہت مشہور اور معروف ہے، صواعق المحرقہ، الصواعق المحرقہ کتاب اس نے ہمارے خلاف لکھی ہے، اور نام بھی اس نے جو انتخاب کیا ہے وہ ہمیں مد نظر رکھ کر انتخاب کیا ہے، جلانے والی بجلیاں، الصواعق المحرقہ. ان کے پیش نظر یہ ہے کہ میں ایسی کتاب لکھوں کہ جس کی بجلیاں ایک مکتب کے اوپر گریں اور وہ جل جائیں، لیکن اسی کتاب کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کو ہم بطور روشنی ان بجلیوں سے حاصل کرتے ہیں. اس کی سوچ تو یہ تھی کہ یہ جل جائیں گے، لیکن ہم اسے بطور روشنی اس کی بجلی سے حاصل کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس آیت کے ذیل میں متعدد علماء کا تذکرہ کیا ہے، بغوی، ابن حیثم اور حیثمی، اور اسی طرح سے امام شافعی، فخر رازی، ان علماء کا نام لیا ہے کہ ان تمام علماء کی پیش نظر، ان کی رائے کے مطابق القربا سے مراد پیغمبر کے نسبی رشتہ دار مراد ہے. خوب غور کیجیے گا، جو جس بات کو میں کل سے لے کے چل رہا ہوں اس کو اس پر ذہن رکھیے گا، کہ تاکہ کوئی شبہ پیدا کرنے والا شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شبہ کی حیثیت کیا ہے. جب اتنے محققین کی رائے سامنے آ گئی تو اس کے بعد پھر شبہ کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے علماء نے اہل البیت علیہم السلام مراد لیے ہیں القربا سے، پھر اس کے بعد انہوں نے خود کچھ حدیثیں نقل کی ہیں کہ ان حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے، ان علماء کی رائے کے علاوہ ان حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ القربا سے مراد پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔ ان حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، تکرار نہیں کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہ بھی پیش کی ہے کہ انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل باب حطا، یہ حدیث معمولاً کم بیان ہو چکی ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی یہ حدیث، کہ حقیقت یہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال باب حطہ کیسی ہے۔ انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل باب حطہ۔ اچھا، یہ اگر آپ ادب کی دنیا سے آشنائی رکھتے ہیں تو جب کسی بات کو کسی اور سے تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مشبہ بہ، اور جس بات کی تشبیہ دی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مشبہ، اور تشبیہ دینے والے کو کہتے ہیں مشبہ، تشبیہ دینے والا۔ تو یہاں مشبہ کیا ہے اہل البیت، مشبہ بہ کیا ہے باب حطہ، تشبیہ کس چیز میں ہے؟ جب تک مشبہ بہ اور مشبہ کے درمیان وجہ شبہ معلوم نہ ہو، تشبیہ معلوم نہ ہو، بات مبہم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ تشبیہ معلوم ہو، وجہ شبہ معلوم ہو، تو پھر اس کلام میں لطف اندوز ہوتا ہے انسان۔ باب حطہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں ڈوب چکے پھر اپنے زمانے کے پیغمبر کے پاس آئے اور استغفار کرنا چاہا، لوٹنا چاہا رحمت خدا کی طرف، تو اس پیغمبر نے خدا سے مانگا کہ میری امت نجات چاہتی ہے، استغفار چاہتی ہے، تو خدا کی طرف سے ان کے لیے حکم آیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ خوب غور کی جگہ، بیت المقدس کے مختلف دروازے تھے، ان دروازوں میں سے خاص دروازے کی طرف اشارہ کر کے انہیں کہا گیا کہ اس دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور تمہاری زبانوں پر حطہ حطہ ہونا چاہیے، یعنی دو کام کر لو، ایک قولی کام ایک عملی۔ قولی یہ ہے کہ زبان سے حطہ کہنا ہے، عملی کام یہ ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اگر یہ دونوں کام تم انجام دو گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، وسنزید المحسنین، اور جس نے اس عمل کو جتنے حسن نیت سے بجا لایا انہیں ہم بڑھا دیں گے، ان کے مراتب کو ہم مزید اضافہ کریں گے، بڑھا دیں گے۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کا کی، اور اس آیت میں اشارہ ہوا ہے باب حطہ کی طرف، یعنی باب حطہ وہ دروازہ جو بخشش امت کا ذریعہ ٹھہرا۔ ابھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ دروازہ کہ جو بخشش امت کا ذریعہ ٹھہرا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے لیے بخشش کا ذریعہ باب حطہ، اسی طرح میری عطرت کے لیے بخشش کا ذریعہ میرے اہل بیت ہے۔ مثل اہل بیتی، انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل باب حطہ۔ اب یہ حدیث بعض دیگر متون میں اہل البیت کی جگہ مثل علی ہے، مثل علی فیکم کمثل باب حطہ، یعنی علی کی مثال تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے باب حطہ۔ اگر لفظ علی آ جائے تو اور بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھا گناہ بخشوانے کے لیے، نجات پانے کے لیے دو کام کرنا، ایک قولی اور ایک عملی، قولی کام یہ تھا کہ زبان سے حصہ کہیں اور عملی کام یہ کہ جھک کے داخل ہو. اسی طرح سے اس زمانے کے کو افراد اگر امت کے گناہگار اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت علی میں سر تسلیم کو خم بھی کریں اور زبان پر علی علی بھی کہیں. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے سلوات پڑھ دیں. آپ اسی سورہ مبارکہ بقرہ ہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے بعد والی آیت میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. پس جو ظالم لوگ تھے جنہیں جو اطاعت گزاروں کے درمیان مخلوط ہو کے آئے تھے اور گناہ بخشوانے والوں کے درمیان جو ظلم پیشہ افراد تھے وہ بھی مکس اپ ہو کے مخلوط ہو کے آئے تھے. ظاہراً تو انہوں نے وہی کچھ کیا لیکن الفاظ تبدیل کیے. سب کہہ رہے تھے خطہ, خطہ کے معنی مغفرت. جب وہ اس دروازے سے داخل ہو رہے تھے بنی اسرائیل کے افراد تو زبان سے کہہ رہے تھے خطہ, خطہ یعنی مغفرت مغفرت. لیکن ان میں جو ظالم لوگ تھے انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. جو ظالم پیشہ افراد تھے انہوں نے وہ کہا جس کے کہنے کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا, اور جس کے کہنے کا حکم ہوا تھا اسے چھوڑ دیا, اور جس کے کہنے کا انہیں کوئی حکم نہیں ہوا تھا وہ کہہ دیا. حتہ کے بجائے ہنتہ کہنے لگے. تو جس طرح سے اس زمانے کے ظالم پیشہ افراد حتہ کے بجائے ہنتہ کہنے لگے اور جس کے کہنے کا حکم تھا اسے چھوڑ کر کچھ اور کہنے لگے, اس زمانے کے ظالم بھی علی ابن ابی طالب کے نام لینے کے بجائے کسی اور کا نام اس کے مقابلے میں لینے کی کوشش کریں گے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام صرف ایک نعرہ نہیں ہے, یہ خیال نہ کریں, چونکہ پیغمبر کی طرف سے مسلم حدیث جو کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے تمام مسلمانوں کے پاس متفق علیہ, ذکر علی عبادہ, علی کا تذکرہ عبادت ہے. اور جب علی کا تذکرہ عبادت ہے تو اس عبادت کی بجائے اگر کسی اور کا نام لے لے تو یہ اسی فبدل الذین ظلموا کے مصداق ٹھہرائے جائیں گے, یہ وہی ظالم ٹھہرائے جائیں گے کہ جن کا تذکرہ سورہ مبارکہ بقرہ میں آ چکا ہے. بہرحال انہوں نے جناب ابن حجر نے ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے کہ انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل بار حطہ. اس کے بعد انہوں نے جب شافعی کی باری آ گئی اور کہا کہ شافعی نے بھی تصریح کی ہے کہ القربا سے مراد پیغمبر کے قرابت دار ہیں اور کوئی اور نہیں, تو اس جگہ پر انہوں نے امام شافعی کے وہ چار مصرے جو بہت مشہور ہیں ان مصروں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ ان مصروں میں امام شافعی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قربا سے مراد اہل البیت ہیں اور پیغمبر کی اولاد ہیں. پھر انہوں نے وہ شعر پڑھے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت پیغمبر, تمہاری محبت وہ فریضہ ہے کہ جسے اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے. واضح طور پہ یعنی قرآن مجید میں جس فریضے کی بجا آوری کا حکم دیا گیا ہے وہ اہل البیت کی محبت ہے, جب امام شافعی جیسے دقیق اور عمیق فقیہ جو جس کے لیے فقہ کی دنیا میں امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اگرچہ یہ لفظ امام کے حوالے سے بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے, ہمارے پاس لفظ امام علم کلام میں وہ الہی منصب کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ان ہستیوں کو دیا ہوا منصب ہے کہ جو معصوم ہیں اور جن کی اطاعت سب پر واجب ہے, اور پیغمبر کے بعد وہ ہستیاں مقام ہدایت پر فائز ہیں, ان کو دیا ہوا منصب یہ ہے امام ہمارے پاس علم کلام میں. لیکن لغت کے اعتبار سے امام کے معنی ہیں ہر اگلا انسان کہ جس کی پیروی میں کچھ اور لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں. اس لیے قرآن مجید میں ائمۃ الجنہ کے مقابلے میں ائمۃ النار کا تذکرہ آیا ہے, یعنی وہ امام جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے, یعنی کچھ ایسے لوگ کہ جن کی پیروی میں بہت سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے وہ ائمۃ النار ہیں. تو امام کے معنی وہ لیڈر, وہ سب سے آگے چلنے والا کہ جس کے پیچھے کوئی اور گروہ کوئی اور جماعت اس کی پیروی کرے, اس معنی میں امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی. وہ اس معنی میں ہے کہ یہ اپنے اپنے دور کے فقہ میں لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے کہ جس کے بہت سارے مقلدین تھے جس کی پیروی کرتے تھے, اس معنی میں. تو امام شافعی ان میں سے ایک ہیں, کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, کوئی گمنام انسان نہیں ہے, ایک مقام رکھتے ہیں علمی اعتبار سے, فقہ کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے. تو یہ امام شافعی کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم, تمہارے لیے یہی کافی ہے, تمہاری قدر و قیمت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ من لم یصل علیکم لا صلاۃ له, جس نے تم پر درود نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز نماز نہیں ہے. خوب, یہ احادیث اور اقوال علماء ابھی تک میری گفتگو کا محور یہ رہا ہے, کل بھی آج بھی, کہ القربا سے مراد پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہیں, کوئی اور نہیں. اور اسی بات کو اس بات کرنے کے لیے علماء کے اقوال بھی نقل کر رہا تھا اور احادیث بھی نقل کر رہا تھا. کل ایک شبہ پیش کیا گیا, اس شبہ کے جوابات میں نے دے دیے, کل ہی تین جوابات دے دیے مختلف, لیکن ایک اور جہت کی طرف بھی اشارہ کروں گا, خوب غور کیجیے گا. دو آیتیں میں نے تلاوت کی کل, ایک سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23 یہی کہ جسے میں ہمیشہ تلاوت کر رہا ہوں, اور دوسری سورہ فرقان کی ایک آیت. دونوں سے میں نے یہ نتیجہ نکالا, نتیجہ اخذ کیا کہ اہل البیت علیہم السلام کی مودت خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے, اور چونکہ یہ مودت خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے, پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس راستے سے لوگوں کو آشنا کرے جو انسانوں کو خدا تک پہنچائے, اور جب یہ اس کی ذمہ داری ہے تو وہی راستہ اہل البیت علیہ السلام کی مودت ہے. لہذا یہ خلاف شان رسالت نہیں ہے, یہ عین مقام رسالت کے مطابق ہے. یہ خلاف شان رسالت جو کہہ رہے تھے عین شان رسالت کے مطابق. اب ایک اور جہت کی طرف اشارہ کروں گا خدا کی توفیق سے انشاءاللہ ٹائم زیادہ لیے بغیر. وہ جہت یہ ہے کہ اگر پیغمبر کی یہ عترت یا اہل البیت ان میں وہ خصوصیتیں جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں وہ خصوصیتیں نہ ہوتی, ان عظمتوں پر یہ شخصیتیں فائز نہ ہوتی کہ جن عظمتوں پر خود پیغمبر اکرم فائز ہیں, اسی طرح سے ان کے ذوات مقدسہ پاکیزہ نہ ہوتے جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ ہیں، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کی محبت کو خدا واجب قرار دے دے. رشتہ داری کے بنا پر ان کی مودت کو واجب قرار دینا قرآن اور سنت کے مطابق درست نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کا ہونا، رشتہ داری کا ہونا قابل فخر بات ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے ان کی اطاعت واجب ہو یہ کسی معیار کے مطابق نہیں ہے، نہ قرآنی معیار کے مطابق نہ سیرت پیغمبر کے مطابق. جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کے حوالے سے خدا سے درخواست کی کہ پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے، طوفان نوح طوفان آ گیا اور حضرت نوح نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا جن جن کو سوار کرنا تھا، ان میں بیٹا سوار نہیں ہوا تھا، اور حضرت نوح جانتے تھے کہ جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہوگا، مر جائے گا، اور جب بیٹا سوار نہیں ہوا تو اس کے لیے دعا کی، خدا سے مانگا کہ پروردگار اجازت دے دے یہ میرا بیٹا ہے یہ بھی سوار ہو، تو خدا کی طرف سے جواب آیا انہ لیس من اہلک. میں اس اہل کا ایک خاص ترجمہ کرتا ہوں اور وہ بھی ہوائی نہیں، لغت میں تحقیق کے بعد، انہ لیس من اہلک یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جسے نوح کا بیٹا کہا جائے، انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار صالح نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح کا حامل ہے. جب حضرت نوح کا بیٹا کردار کے اعتبار سے کمزور ہو تو قرآن کا ہے کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، حالانکہ بیٹا ہے. تو پیغمبر اکرم کے دیگر وہ رشتہ دار جو اس مقام پر فائز نہیں ہے، کیسے ان کی اطاعت کو خدا واجب قرار دے سکتا ہے؟ غور کیجئے گا آپ حضار گرامی قدر، بہت سارے لکھنے والے علماء شعراء اہل ادب اس جہت کو فوکس کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو انکار نہیں کرتا ہوں، پیغمبر کے رشتہ دار ہونا امتیاز ہے، شک نہیں ہے، لیکن بعض ان کے قابل قدر ہونے میں اور خدا کی طرف سے ان کے محبت واجب ہونے میں بڑا فرق ہے. میرے لیے لائق احترام ہے، شک نہیں ہے، پیغمبر کی اولاد ہے تو میرے لیے واجب الاحترام ہے، حتیٰ عام سادات بھی. بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ علماء سادات جو ہے وہ ان کا احترام واجب ہے کیونکہ پیغمبر کی اولاد اور احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں. احترام اپنی جگہ، وہ واجب الاحترام ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن صرف اولاد ہونے کی وجہ سے خدا ان کی محبت کو واجب قرار دے دے یہ معیار کے مطابق نہیں ہے. اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اب یہ جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، بڑے بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی اولاد واجب الاحترام، میں بھی مانتا ہوں واجب الاحترام ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے بھی نہ چادر تطہیر میں کسی اور بیٹی کو داخل کیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں ہونا ہو، دنیا کی نظر میں پیغمبر کی اور بیٹیاں ہیں، اور اگر بیٹیاں ہیں تو چادر تطہیر میں نظر کیوں نہیں آئی، اور اگر بیٹیاں ہیں تو میدان مباہلہ میں نظر کیوں نہیں آئی، اور اگر بیٹیاں ہیں تو آئے مودت میں کون ہے جن کی مودت واجب ہے تو پیغمبر نے صرف فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے یا تو بیٹیاں نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو اس معیار کی نہیں ہے کہ جن کی جس کے بنا پر ان کی محبت کو واجب قرار دیا جائے. لہذا اگر فرض کر لیں پیغمبر کی اور بیٹیاں ہیں تو ہیں، لیکن آئے مباہلہ، آئے تطہیر، آئے مودت اور زیادہ فاطمہ زہرا کی شان کی عظمت کو بیان کر رہی ہے. یعنی اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے, اور حضرت فاطمہ زہرا ہر مقام پر نظر آتی ہے. ایک صلوات پڑھی ہے باوا دے بولا.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پہ باوا دے بلند صلوات.
اللہم جناب ڈاکٹر اقبال لاہور کے رہنے والے غالباً وہ سیالکوٹ کے تھے, لیکن ایرانیوں کے پاس بہت مشہور ہے وہ لاہوری کے نام سے علامہ اقبال. انہوں نے جب اظہار عقیدت فرمایا ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے, تو انہوں نے اس اظہار عقیدت میں کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہا کہ اگر مریم کو ایک معصوم ہستی سے نسبت ہے اور اس نسبت کی وجہ سے عزت والی ہے, تو حضرت فاطمہ زہرا کی تہری نسبتیں ہیں, تین نسبتیں ہیں. خیر المرسلین کی بیٹی بھی ہیں, سید الاولیاء کی زوجہ بھی ہیں, اور ام الائمہ بھی ہیں. تین جہتوں سے یہ واجب الاحترام ہے, ٹھیک ہے, یہ باتیں مانتا ہوں, لیکن ایک جہت علامہ اقبال سے بھی غالباً مخفی رہی ہے, وہ یہ کہ علامہ اقبال کی نظر میں ان نسبتوں کی وجہ سے فاطمہ قیمتی ہیں. حقیر کی نظر میں, بندے حقیر کے طالب علمانہ نظر میں فاطمہ زہرا کی ایک اور جہت ہے, وہ جہت ان تمام جہتوں سے زیادہ قیمتی ہے, اور وہ فاطمہ کو پیدا کرنے والے خالق کی نظر میں قیمتی ہیں. اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی بنا پر فاطمہ زہرا سے محبت رکھتے ہیں کہ یہ محبوب کبریا ہے, جو خدا کو محبوب ہے. صلوات پڑھے بابا آدم علیہ السلام ان کی محبت اللہ نے واجب اس لیے قرار دیا کہ یہ ہر اعتبار سے کامل ہیں, اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے یہ پاک ہیں. ان سے ارتباط اور ان سے تعلق اور ان سے محبت اور ان کی دوستی انسان کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک برہانی شکل میں بات کرنا اور تجربے کی صورت میں بات کرنا دونوں میں فرق ہے. یہ بات برہانی ہے, لیکن تجربے سے بھی یہی ثابت ہے, تجربے سے بھی ثابت ہے. جو لوگ جتنے زیادہ اہل البیت علیہم السلام کے قریب رہے ہیں, اتنے زیادہ کمالات اہل البیت ان میں سرایت کر چکے ہیں, اور جو جتنا زیادہ دور ہوئے ہیں اہل البیت علیہم السلام سے, اتنی رزالتوں اور خباثتوں کے مرتکب ہوتے رہے. آپ دیکھ تو لیں تجربات سے, آپ کے آس پاس کی خبریں میڈیا کے ذریعے سے, ٹی وی میں, اخبارات میں, مختلف جگہوں پر مختلف باتیں جو آتی ہیں ان میں آپ دیکھ لیں. میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں, یہ نہ صرف اطاعت خدا میں کمزور ہیں اہل البیت سے دور لوگ, بلکہ کمزور کیا, اطاعت خدا سے دور ہیں. نہ صرف یہ کہ اطاعت میں دور ہیں, خدا سے دور ہیں, بلکہ شکاوت قلبی میں بھی شدید ہیں. جو جتنا زیادہ اہل البیت سے دور ہیں اتنا وہ شقی زیادہ رہا ہے, شکاوت قلبی. ابھی سال ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ ایک فساد سے جان چھوٹ گئی ہے, جو سیریا اور عراق کے درمیان پیدا کی گئی تھی, عالمی قوتوں نے ایک فساد کو پیدا کیا تھا, اور انہوں نے اپنا نام دولت الاسلامیہ فی العراق والشام رکھ دیا تھا, یعنی عراق اور شام میں اسلامی حکومت, اور اس نام سے وہ مشہور ہوئے. اس کا مخفف داعش ہے. وہ بنا میں اسلام کام کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ان کے خلاف عفت کام عراق میں اور شام میں کس کس طرح سے کہاں کہاں انہوں نے ان کے کارنامے سامنے آئے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. جو کوئی شریف النفس انسان کسی خدا کو نہ بھی مانتا ہو تو انسانی شرافت اس کا انکار کر، شرافت انسانی رکھنے والا اس کام کا مرتکب نہیں ہو سکتا ہے، خلاف عفت کام ان کے. اور لوگوں کو قتل کرنا، ذبح کرنا، کس کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اذیت ناک سزائیں نہیں دی. اور حیرت آور بات یہ ہے کہ یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ بھی کرتے تھے یہی لوگ خود. تو اس آپ نے دیکھا کتنے شقی ہیں یہ لوگ، یعنی اپنے اعمال میں خبیث بھی ہیں شقی بھی ہیں، خباثت بھی ہے ان میں پائی جاتی ہے اور شقاوت بھی. اس لیے کہ یہ اہل البیت سے دور ہونے کے نتیجے میں، اور نہ صرف دور بلکہ بغض رکھنے کے نتیجے میں، دنیا کے تمام انسانوں سے بدتر واقع ہو چکے ہیں. اور مثلا فرض کر لیں آج کی دنیا میں، چائنا میں، رشیا میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یورپ میں، بہت ساری ملکوں میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں ان میں اس طرح کی شقاوت ہوگی، اور نہ میں نے دیکھا ہے کہیں پر، نہ اس کی مثالیں مجھے ملی ہیں. اس لیے کہ اگر وہ اہل البیت سے محبت نہیں رکھتے ہیں، فرض کر لو نہیں رکھتے ہیں، تو بغض بھی نہیں رکھتے ہیں، بغض نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ان خبیثوں میں نہ صرف اہل البیت کی محبت نہیں تھی، بغض اہل البیت بھی پایا جاتا تھا. یہ جو ان کے کارنامے ہیں، سیاہ کارنامے، یہ اسی بغض کا نتیجہ ہے. جب انسان میں بغض اہل بیت آ جائے تو اس کا کردار ایسا ہو جاتا ہے. ابھی اسی سال کے بعض تصویریں اور بعض کلپس جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکے ہیں کہ جلوس کو روکنے کے لیے کس طرح سے پتھراؤ کیا گیا، کس طرح سے اینٹوں کے ذریعے سے بارش کی گئی. اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور کتنے قصد و قربت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور جیسا یہ ایسا کہ ان کے پاس کوئی اور دینی فریضہ نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ ہے گمراہی، اور برائی کو اچھائی سمجھنا. جب خدا کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ برائی انجام دیتا ہے، اور برائی میں خوش ہے کہ میں اچھائی انجام دے رہا ہوں. برائی کو اچھائی سمجھ کے انجام دینا، یہ وہی کام ہے جو کربلا میں انجام پایا. یہ وہی کام، اور وہاں کی ذہنیت ہے جو یہاں تک منتقل ہو چکی ہے. یہ وہی کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے، یہ وہاں کی ذہنیت ہے جو یہاں تک منتقل ہو چکی ہے. کربلا میں دو رخ ہیں، ایک سیاہ رخ اور ایک روشن رخ. سیاہ رخ اتنا سیاہ ہے کہ فرشتے خدا سے کہنے لگے، پروردگار ہم کہتے تھے آدم کی تخلیق کے وقت، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو خلیفہ بنائیے گا جو فساد پھیلائے اور زمین پر کشت و خون جاری کرے. یہ کربلا یعنی فرشتوں کی اس پیشگوئی کا مظہر ہے. لیکن اگر یہ جہت ہے تو وہ دوسری جہت بھی اس میں نظر آتی ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا نے جو ادھر جواب میں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تم انسان کی طبیعی رخ کو دیکھ رہے ہو، اور میں انسان کامل کے فطری رخ کو دیکھ رہا ہوں. تمہیں ظلم نظر آتا ہے، تمہیں قتل و غارت گری نظر آتی ہے، تو اس ظلم پر صبر کرنا اور رضا الہی کے لیے ایک لمحے کو گزارنا وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اجرکم علی اللہ. کربلا واقعاً حیرت آور ہے. حضرت ابا عبداللہ حسین کے قتل کے لیے 30,000 کا لشکر جمع ہوا ہے، یعنی کم ترین تعداد یہ ہے، بعض حضرات نے اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی ہے، 30,000 کا لشکر. اور یہ 30,000 کا لشکر قربتاً الی اللہ امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں خدا کی رضا کے لیے. یعنی قتل کرے، جرم کرے بات الگ ہے، لیکن اس کو خدا کی رضا کا ذریعہ سمجھے، یہ ایک اور مصیبت ہے. تو یہ قربتاً الی اللہ یعنی حضرت امام حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اور ایک جب حضرت ابا عبداللہ حسین کے سر اقدس کو جدا کر دیا گیا تو دشمنوں کے درمیان نعرے تکبیر بلند ہو گئی اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے جیسے کوئی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کسی عرب شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے اس پر، وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ، تیرے قتل پر یہ تکبیر پڑھتے ہیں حالانکہ انہیں نہیں معلوم یہ حسین کے گلے پہ خنجر نہیں چلی ہے بلکہ نعرے تکبیر کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ حسین کے گلے پہ خنجر کا چلنا، نعرے تکبیر پر خنجر چلنا ہے، حسین خود نعرے تکبیر ہیں، حسین کو ذبح کرنا نعرے تکبیر کو ذبح کرنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا کے مظالم کو اگر آپ دیکھیں انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، کربلا کی شقاوتوں پر غور کرے تو انسان شقاوت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک وہ وقت کہ جب بظاہر کربلا کی جنگ تھم چکی ہے، عصر کا وقت آ چکا ہے، امام حسین کے اصحاب، انصار، آپ کی اولاد اور آپ کے بھائی سب کربلا کے منا پر اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کر کے سو گئے ہیں، اور راکب دوش رسول حضرت ابا عبداللہ حسین پشت فرس سے سرزمین کربلا پہ آ چکے ہیں، اور حضرت امام حسین کے یہ وفادار رہوار خون حسین میں اپنے سر کو رنگین کر کے خیموں کی طرف واپس آ چکا ہے، اور خیمے کے دروازے پر آ کر ہنہنانے لگا ہے، اور حضرت امام زمان زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، وجاء فرسک مہنہنن، آپ کا رہوار خیمے کے دروازے پہ آیا ہنہناتے ہوئے، روتے ہوئے، اور اس کی زین ڈھلی ہوئی تھی، جا بجا تیر پہ وسطہ تھے، ایسے میں جب یہ خیمگاہ کے دروازے پہ آئے تو خرجن من الخدور، علی کی بیٹیاں خیموں سے باہر نکل گئی اور اپنے سر و سینے کو پیٹنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یعنی قیامت کا سا منظر تھا کہ ایک بچہ جو محمد ابن ابی سعید ابن عقیل نام ہے ان کا، 10 سال کا بچہ ہے اور عقیل کا پوتا ہے، یہ بچہ اس خوفناک حالت میں دیکھ کے سراسیمگی میں ڈر کے مارے باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد مقتل کی طرف جانے کے لیے جب روانہ ہوا تو اس کی ماں اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس نے ہاتھ چھڑایا اور مقتل کی طرف جانے لگا تو ماں کے سامنے ایک شقی نے تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھانے کے بعد سر پر ضربت ماری، بچہ ماں کے سامنے تڑپ کر جان دے گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں جو عرض کرتا ہوں شقاوت کربلا والوں کی وہ یہ ہے کہ ماؤں کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوموں کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ کربلا میں جو کمسن حضرات یعنی ذبح ہوئے ہیں ان میں سے ایک محمد ابن سعید ابن عقیل ہیں اور دوسرے عبداللہ ابن حسن مجتبیٰ ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، اور حضرت امام حسین سے اس لیے شدید محبت رکھتے تھے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے گود میں پال کے اسے بڑا کیا تھا، 10 سال کی عمر کے ہیں یہ بھی۔ اور جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن جب ذوالجناح آ گیا تو یہ بچہ تڑپ گیا، تڑپنے کے بعد کہا میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آ گئے ذوالجناح۔ جب اسے یقین ہوا کہ حسین میدان قتال میں رہ گئے اور ذوالجناح آ گیا ہے تو بھاگنے لگا میدان کی طرف، حضرت زینب نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر ہاتھ چھڑا کر بچہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ اننی لا افارق عمی، میں اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا ہوں، اجرکم علی اللہ، میدان کی طرف بھاگا، اور جانے کے بعد چلتے چلتے اس گودال تک پہنچ گیا جہاں پر حضرت ابا عبداللہ حسین سجدے کی حالت میں تھے۔ عبداللہ ابن حسن مجتبیٰ کو آتے دیکھا، حضرت امام حسین نے بلایا اپنے پاس اور اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی، دیر تک باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک لعین اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو یہ بچہ اس کی طرف رخ کر کے کہا ایک خبیث خدا کی مار ہو تمہارے اوپر، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم میرے چچا کو شہید کر لو؟ اجرکم علی اللہ۔ اس ملعون نے جب تلوار چلائی تو حضرت عبداللہ ابن حسن مجتبیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے
اور دونوں ہاتھ قلم ہوئے، اور جب قلم ہوئے تو تڑپنے لگا بچہ۔ امام حسین کے لیے یہ منظر بھی قیامت خیز منظر ہے کہ آخری لمحات میں بھی اولاد کی قربانی حضرت امام حسین نے دیکھی۔ اجرکم علی اللہ، یہ صبر حسین ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں عجبت ملائکت السما من صبرک، یعنی تیرے صبر کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے بھی تعجب میں حیرت میں ہیں۔ اور حضرت زینب کبرا جناب امام حسین کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اے میرے ماں جائے، آخری وقت میں بھی تو نے اپنے اولاد کے غم اور درد کو سہتے ہوئے دنیا سے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کا یہ بچہ جب ہاتھ قلم ہو گئے تو تڑپنے لگا، اور امام حسین کے لیے کتنا شاق ہے یہ مرحلہ، کتنا سخت ہے یہ مرحلہ کہ بچہ اس کے سامنے تڑپ جائے۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ماتم حسين.